گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ ناد علی کیا ہے.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے ناد علی کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک وظیفہ ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے حوالے سے نقل کیا ہے, اپنے مشائخ سے نقل کیا ہے, اور یہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے استخارہ بھی کیا جاتا ہے اور مشکل جو ہوتی ہیں اس کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے, جس کے ذریعے سے مسائل مشکلات حل ہوتی ہیں, اور اس سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اور نظریہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس میں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پکارا بھی ہے کہ ان سے عرض کی ہے کہ آپ جو ہے وہ عجائب کو ظاہر کرنے والے ہیں, مشکلات کو دور کرنے والے ہیں. تو یہ ایک وظیفہ ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کی گئی ہے. میں ایک چیز سوچ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس میں جو احادیث طیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں, اس میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں وہ ایک لحاظ سے محصور ہیں اور ایک لحاظ سے غیر محصور. محصور یعنی ایک لحاظ سے وہ گنتی کے اندر آتی ہیں اور ایک لحاظ سے وہ گنتی میں نہیں آتی, کہ اس کی گنتی ہے بھی اور گنتی نہیں بھی ہے. گنتی اس لحاظ سے ہے کہ اس کو علماء نے شمار کیا کہ وہ کتنی ہیں, تو بعض علماء نے شمار کر کے بتایا کہ اس کی تعداد 60,000 ہے, کہ 60,000 حدیث علماء نے گنی, اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ تھے, شارع تھے, دنیا میں تشریف لائے, تو وفود کے وفود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, اور ظاہر سی بات ہے انسان جو کلام کر رہا ہے اس کو کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنی باتیں اس نے کہی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جو بات ارشاد فرماتے وہ حدیث ہوا کرتی تھی, تو اب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ تو لامحدود, یعنی اتنی تھی کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا, اس کو گنا نہیں جا سکتا, تو اس اعتبار سے یہ محدود نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ باتیں ایک بات ہوتی تھی وہ کئی کئی مرتبہ ارشاد فرمائی ہے. جیسے اب مثال کے طور پر ایک وفد آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دعوت دین دیتے, اسے بتاتے کہ شرائع اسلام یہ ہیں, یعنی اسلام کے بنیادی احکام یہ ہیں, اسلام کی بنیادی چیزیں یہ ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکاۃ دینا, حج ادا کرنا, توحید کے بارے میں اسے بتاتے, رسالت کے بارے میں اسے بتاتے, صحابہ اکرام علیہم رضوان اسے سنا کرتے تھے. ہم بعض اوقات کوئی موضوع بیان کرتے ہیں, کوئی گفتگو کرتے ہیں, تو اس میں کئی مرتبہ اکتاہٹ آ جاتی ہے, گفتگو کرتے 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 بندہ تھک جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, بہت ہو گیا اس کے اوپر. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اتنی پیاری ہوتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کئی مرتبہ سننے کے بعد بھی ان کو اس میں نئی سے نئی لذت حاصل ہوا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ہزاروں مرتبہ اس طرح کی بات ارشاد فرمائی کہ وفود آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہی بیان فرمایا کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی چاشنی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی خوبصورتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی لذت ہے, آپ کی آواز کی لذت ہے کہ اس سے کبھی دل نہیں بھرا کرتا. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باتیں کی جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بات کی جائے, تو پھر اس سے کبھی سرابی نہیں ہوتی. ہماری گفتگو اگر اس میں تکرار آئے, اس میں زیادتی ہو, بار بار ہو, تو پھر اس سے بعض اوقات دل بھر جاتا ہے.
تو اس کو بھی ہم خصوصیت ہی کہیں گے نا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی تو خصوصیت ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی طبیعت کے اوپر ہوتا ہے. جیسا مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے, ہم نام لیتے ہیں, ہمارا ایک انداز ہے نام لینے کا, لیکن اس شاخ کے لیے اس نام کے اندر ایک الگ ہی چیز ہے.
سبحان اللہ.
امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. ابھی ایک عجیب تصور ہے, ایک عجیب بات ہے, یعنی کبھی کسی نے سوچا اس طرح کی بات کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی جو ہے وہ لب پہ جب کسی کے آ جائے تو وہ یہ تصور کرے کہ میرے منہ میں جو ہے وہ شہد نایاب گھل گیا ہے.
سبحان اللہ.
کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گم رہا کرتے تھے, تو اس لیے ایسا تصور تھا آپ کا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے, نام کی لذت آپ کو ایسی ملتی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف شہد نہیں بلکہ شہد نایاب منہ کے اندر گھل جاتا ہے.
سبحان اللہ.
پھر تصور دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جب نام لیتے ہیں تو محمد کہتے ہوئے دو مرتبہ ہمارے لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں.
سبحان اللہ.
یہ تصورات تھے. تو اس طرح جتنا عشق بڑھتا ہے, جتنی محبت بڑھتی ہے, اتنی ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی, آپ کی گفتگو کی, آپ کی یاد کی, آپ کی باتوں کی لذت یہ بڑھتی ہی چلے جاتی.
سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظر, مفتی صاحب نے نادر علی سے متعلق جو کال آئی تھی اس کے تحت جو ہے جواب دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور دیگر اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول بھی عطا فرمائے. جی مزید کال لیں گے ہم.
میرا نام افتخار ہے, میں گولڈا شریف سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے محترم, میرا بیٹا ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو گیا تھا اور اس ٹائم میری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مجھے کہا گیا تھا کہ اس کو ایک گڑا کھود کے دفنا دو. تو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں یہ سنا ہے کہ وہ اس طرح جائز نہیں ہے گڑا کھود کے دفنانا. میں نے قبرستان میں گڑا کھود کے بچے کو دفنا دیا ہے, تو اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائے کہ میں کیا کروں.
کیا فرمائیں گے کہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا تو کیا تدفین کے کیا اس کے مراحل ہیں؟ کیا
صحیح انہوں نے صحیح کام کیا ہے؟ وہ تو اصل میں یہ ہوتا نا کہ وہ بچہ باقاعدہ پیدا ہوتا, زندہ پیدا ہوتا تو صورتیں بنتی اس کو دفنانے وغیرہ کی. تو مردہ پیدا ہوا تھا تو اس کو تو کپڑے میں لپیٹ کر کسی گڑے کے اندر ہی دفنا دینا تھا, تو صحیح کام کیا.
صحیح. جی مزید کال لیں گے.
میرا نام واحد ہے, شاہپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ شبان کے حوالے میں شبان کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟
شبان المعظم کے فضائل, سبحان اللہ, یہ تو آقا کا مہینہ ہے, کیا فرمائیں گے؟
جی شعبان المعظم بڑا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مہینے کے حوالے سے یہ ترغیب دائی ہے. امیر علیہ سنت کا پورا ایک رسالہ آقا کا مہینہ ہے اور آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کئی فضائل اس کے بیان فرمائے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان رمضان اور رجب کے درمیان ہے, لوگ اس سے غافل ہیں. یہ اس وقت فرمایا جب آپ اس میں روزے رکھتے تھے, تو پوچھا گیا کہ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور بعض روایتوں کے مطابق سارا ہی مہینہ روزے رکھ لیا کرتے تھے, جس کی علماء نے یہ تعبیر کی کہ اکثر روزے رکھتے تھے, جس کو تعبیر کیا گیا کہ پورے روزے رکھ لیا کرتے تھے. تو اس مہینے کے اندر ایک تو یہ فرمایا کہ شعبان الشہری, شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے, اس کی کئی برکتیں کئی فضیلتیں جو ہے وہ آئی ہیں. اس مہینے کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہر الشعبان شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے. وجہ یہ کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر یعنی نبی پر درود بھیجتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. یہ اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے, تو اس لیے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے. اور بعض نے یہ فرمایا کہ جب یہ شعر فرمایا نا کہ شعبان الشہری, کہ شعبان میرا مہینہ ہے, تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مسلمان کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے. اور اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے جو شب براءت کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہے, اور کئی احادیث طیبہ شب براءت کے حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں اس رات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. تو شعبان ایک انتہائی اہم مہینہ ہے, اور پھر یہ کہ یہ جو ہے وہ رمضان المبارک سے بالکل متصل مہینہ ہے, رمضان کے آنے کی خبر دیتا ہے, تو اس مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادت تھی کہ اس مہینے کے اندر عبادت کی جو ہے وہ ابتدا کر دیا کرتے تھے تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے بالکل ویسے بھی ان کی عادت تھی, لیکن یہ تعلیم اور ترغیب کے لیے کہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے بندہ ویسے ہی عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر اس کے لیے آسانی ہو جائے.
مریض شعبان کا جو مہینہ ہے اس کی جو عظمت ہے, اس حوالے سے مفتی صاحب نے بندی پھول بھی ارشاد فرمائے, اور ایک رسالہ آقا کا مہینہ وہ بھی آپ کے سامنے اس کو دکھایا گیا تاکہ آپ اسے حاصل کر لیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو انشاءاللہ اس کو اول تاخیر مطالعہ کر لیں گے تو مزید معلومات آپ کو حاصل ہوگی. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں, تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ مزید اس کو میں بڑھا دوں گا ایس ایم ایس کو, کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی 12 سال کی عمر میں یا لڑکی 9 سال کی عمر میں اگر بالغ ہو جاتی ہے, بظاہر دیکھنے میں تو عمر چھوٹی لگے گی, تو کیا اس پہ رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے؟
جی بالکل, مسلمان عاقل بالغ یا عاقلہ بالغہ لڑکی جو ہے یا لڑکا جو ہے وہ عاقل بالغ ہو گیا تو اب اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا, یعنی بھلے وہ چھوٹا دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے تو فرض ہو چکا ہے اس کے اوپر روزہ اس کو رکھنا ہوگا. ہاں اس سے پہلے یعنی بالغ نہیں ہوا تو اس سے پہلی کی صورت یہ ہے کہ جب یہ 7 سال کے ہو جائیں, لڑکا 7 سال کا ہو جائے, لڑکی 7 سال کی ہو جائے, تو باپ پر ضروری ہے کہ جو بھی سرپرست ہے اس پہ ضروری ہے کہ اگر ان کو حکم دے اس بات کا, ان میں جسم دیکھتا ہے کہ ایسا ہے کہ یہ برداشت کر سکتے ہیں, تو پھر ان کو حکم دے کے روزہ رکھیں. اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور طاقت ہے ایسی کہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ان سے رکھوائے روزہ کہ بھائی روزہ رکھو, ضروری ہے ان کو حکم دینا اس کا. لیکن جب بالغ ہو گئے تو پھر جو ہے وہ ان کو روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
12 سال جو ہے یہ تو ہو گیا, آپ نے جو بیان کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سنے عیسوی کے حوالے سے بولا ہو, یہ تعلق ہے ہجری کے حساب سے, وہ ہجری پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہجری اعتبار سے تو لڑکی جو ہے وہ 9 سال میں بھی جو ہے وہ بالغہ ہو سکتی ہے, اس کا تعلق ہے وہ 9 سے لے کر 15 کے درمیان ہے, اور لڑکے کا 12 سے 15 کے درمیان ہے.
ٹھیک ہے, اچھا یہ پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں اگر کوئی خواب میں آ کر موت کے حوالے سے کوئی خبر دے تو اس حوالے سے کوئی حکم ہوگا؟ جیسے کوئی اپنے والد ہیں یا جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے خواب میں آتے ہیں اور مرنے کی خبر دیتے ہیں.
اصل میں دیکھیں خواب کی تعبیر کا جو ہے وہ ایک فن جدا ہے, اور دوسرا ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جو خواب دیکھا گیا ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک ہی طرح کی تعبیر ہو.
صحیح,
دیکھنے والے کا اور کس وقت اس نے دیکھا ہے ہر ایک کے لیے جدا جدا جو ہے وہ حکم بنتا ہے, ہر ایک کے لیے جدا جدا تعبیر بنتی ہے. تو یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو اس کی تعبیر کا فن جانتا ہے.
ٹھیک جی, مزید کالس لیں گے.
سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر جاب کرتے ہوں اگر وہ اجازت نہ دیں موقع دا سنتیں پڑھنے کی تو وہ جاب چھوڑ دیں, جیسے کہ تراویح یعنی کہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں تو تراویح ویسے پڑھیں پڑھنی چاہیے, تو اس میں سوال میرا یہ ہے کہ کیا رزق حلال کمانا فرض ہوگا اگر, تو اس کی میں ترک کرنے میں حاجت نہیں ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہوگا؟
سنتیں موقع دا تو ہے تراویح پڑھنا, لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر ایک پر سنت موقع نہیں ہے, سنت موقع علی الکفایہ ہے. جماعت یہ نہیں, اگر بعضوں نے جماعت قائم کر لی تو پھر دوسروں سے جماعت یہ ساکت ہو جائے گی, تو ہر ایک پر سنت موقع ہے, ہر ایک نے پڑھنی ہے, لیکن ہر ایک کے اوپر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہو یہ ضروری نہیں ہے. اگر اپنے طور پہ بھی کسی نے تراویح ادا کر لی ہے تو اس کی سنت موقع ادا ہو جائے گی, تو لہٰذا سنت موقعہ ہے، یہ ادا کرنا ان کے اوپر ضروری ہے. اگر کوئی ان کو نوکری کی بنیاد پر تراوی ادا نہیں کرنے دیتا تو پھر ان کو نوکری چھوڑنا پڑے گی، اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ رات کو جاتے ہیں عشاء کے وقت میں اور اب ساری رات ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ تراوی پڑھنے نہیں دیتے، تو پھر تو ایسی نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے،
کہ اس سے ان کو روکا جا رہا ہے. جہاں تک رہا رزق کمانے کا معاملہ، تو رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، وہ خود عطا کرے گا. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ رزق عطا کرے گا، اور اسی کا حکم ہے کہ ہم نے یہ نماز ادا کرنی ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کریں گے اور یہ نماز ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود رزق عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا رزق. اور ظاہر ہے ہم جو کام کرتے ہیں وہ فقط ایک ہی تو ذریعہ نہیں ہے، وہ ایک ہی سبب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار اسباب ہیں روزی کمانے کے. جی اگلی کال لیں گے.
میں حافظ محمد شہباز سلطانی ملتان گارڈ ٹاؤن سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے، یعنی ابھی اس نے غسل کرنا تھا، غسل واجب تھا، تو اس نے بکرا ذبح کر دیا. اسے پتہ بھی تھا کہ میں نے ابھی غسل کرنا ہے، اس کے بعد پھر بھی اس نے بکرا ذبح کر دیا، تو کیا بکرا حلال ہو گیا یا نہیں؟
جی، یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہے اور اس نے بکرا ذبح کر دیا، یعنی جانور کو ذبح کر دیا، تو اس نے اگر جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا اس پر، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے جانور کو ذبح کر دیا، تو وہ جانور ذبح ہو جائے گا.
ٹھیک ہے،
اگرچہ کہ بہتر یہی ہے کہ وہ غسل کر کے، پاکی حاصل کر کے جانور کو ذبح کرتا، لیکن بے غسل شخص نے اگر جانور کو ذبح کر دیا اور جان بوجھ کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے اوپر نہیں چھوڑا ہے، تو اس صورت میں وہ جانور ذبح ہو گیا، حلال ہو گیا.
ٹھیک ہے. اچھا، جیسے جو شخص بے غسل ہوتا ہے، جس پر غسل کرنا لازم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ناپاکی کی حالت میں یا درود پاک پڑھنا، اس کا کوئی حکم ہے اس حوالے سے؟
بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس میں غسل کر لے، غسل نہیں کیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، وضو نہیں کیا تو کم از کم بندہ کلی کر لے.
ٹھیک ہے،
کلی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام لے، لیکن اگر کسی نے لیا تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے.
ٹھیک، جی اگلی کال لیں گے.
میرا نام اشرار احمد ہے. میرا سوال دار الافتاء اہل سنت میں یہ ہے کہ جس کی بیمہ پالیسی ہوتی ہے، جو ہم منتھ میں سالانہ بیس پہ جمع کراتے ہیں اور پھر 20 سال بعد 21 سال بعد میں یکمشت پیسہ ملتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں.
بیمہ پالیسی کے حوالے سے،
جی اس کے حوالے سے کئی مرتبہ ہمارے سلسلے کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ بیمہ پالیسی انشورنس کروانا یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. جو جمع کروائے گا وہ ناجائز و حرام کام کرے.
ٹھیک، جی اگلی کون؟
میں غلام فاروق چاچا بات کر رہا ہوں، کالا باغ رنگنے والے سے. میں نے اپنی بیٹی کا نام کرن فاروق رکھا ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، نام کو بدلاؤ.
نام تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرن فاروق، یعنی مسلمانوں میں کرن نام رکھا جاتا ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال نام بہتر یہ ہے کہ وہ رکھیں کہ جو صحابیات کے اندر ہو، لیکن رکھا ہے تو بہرحال اس کے اندر حرج نہیں ہے، نام رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک، جی اگلی کال لیں گے.
میرا نام محمد سلیم ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ کیا شرعی نقطۂ نظر سے یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟
پرائز بانڈ،
پرائز بانڈ دیکھیں، عام طور پہ جو پرائز بانڈ ہمارے یہاں ملتے ہیں وہ تو لینا جائز ہے، اور اس پہ ملنے والا انعام بھی یہ جائز ہے، حلال ہے. البتہ ایک پریمیم بانڈ ہوتا ہے 40,000 کا، جو ابھی حالیہ کچھ عرصے پہلے نکالا گیا، کہ جس میں 40,000 کا یہ بانڈ لیں گے تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر نفع دیا جاتا ہے. یہ پریمیم بانڈ جو 40,000 والا ہے یہ لینا جائز نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو بانڈ ہیں وہ لینا جائز ہے.
ٹھیک ہے، جی اگلی کال.
محمد جاوید اشرف کرتاری، ہندو گجرات پالستانہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی فاسق کے معلم اذان نہیں دے سکتا یا اس کی اذان دہرانی پڑتی ہے، تو اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے، چگلی کرتا ہے، تو کیا وہ بھی فاسق کے معلم میں آئے گا؟ اور کیا وہ اگر اذان دے گا تو اس کی اذان بھی نہیں مانی جائے گی؟ شرعی رہنمائی فرما لیجیے.
جی، فاسق کے معلم
جو غیبت اور چغلی ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح جھوٹ کا وہ عادی ہے، کھلے عام کرتا ہے، تو تکرار کے ساتھ کرتا ہے، اور بعض صورتیں جھوٹ کے کبیرہ گناہ ہونے کی بھی ہیں، تو اس صورت میں تو فاسق کے مولین وہ بھی بنے گا. تو ابھی کس انداز میں گناہ کرتا ہے، علل اعلان کرتا ہے، تو فاسق کے مولین تو وہ بھی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ فاسق کے مولین کا اطلاق ہوگا. تو اذان دینا بھی درست نہیں ہوگا، اگر وہ اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کا بھی ادا کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا اصل تلفظ کیا ہے اس کا؟ فاسق کے مولین جو
مولین یہ اعلان سے نکلا ہے، یعنی وہ فاسق، یعنی وہ گناہ کرنے والا شخص کے جو علل اعلان گناہ کرتا ہو، کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، سب کے سامنے گناہ کرتا ہو.
ٹھیک ہے جی. اگلی کون؟
میں راولپنڈی سے شاہد بول رہا ہوں جی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ 5 یا 7 مرچیں لے کر یا انڈا لے کر یا سفید کپڑا لے کر اس سے وہ کچھ پڑھ کر تو وہ اس کے اوپر سے ایسے گزار کے تو وہ چلا دیتی ہیں. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے نظر اتارنے کا؟ اس میں کوئی خدا نخواستہ شرک والی بات تو نہیں ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، اور یہ ٹوٹکے مختلف طریقوں سے معلوم ہوتے ہیں. طب ہوتی ہے، تو طب بھی تجربات سے ہی معلوم ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بہت سارے عملیات ہوتے ہیں، یہ بھی تجربات سے معلوم ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، یہ بھی تجربات سے معلوم ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور واقعی یہ ایسے ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے نظر اتر جاتی ہیں. یہ جو خاص طور پہ مرچوں والا ہے، اس پر تو بہت ساروں کا تجربہ ہے. تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو مرچیں گھما کے اگر کسی نے ڈال دی، اسی طرح کپڑا گھما کے کسی نے ڈال دیا اور اس سے نظر اتروائی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے اس طریقے سے.
ٹھیک ہے. اسلامی بہن فرام ضیاء کوٹ، چہرے کا پردہ واجب ہے یا مستحب؟
یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اس کے اندر ضروری ہے کہ عورت جو ہے، جوان عورت، یہ اپنا چہرہ کسی نامحرم کے سامنے نہیں کھولے گی. اس کے لیے منع ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائے گی. فتنے کا دور ہے، اس کے لیے چہرہ چھپانا ضروری ہے.
ٹھیک جی. اگلی کون؟
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے والدہ کے پاس 500 لسورہ ہے اور کچھ رقم گھر کا خرچ ہے، کیا ان پر زکات فرض ہے؟ جواب
کیا فرماتے ہیں
جی؟ 500 تولہ سونا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو رقم ہے وہ گھر کا خرچ ہے. دیکھیں، اگر تو یہ گھر چلانے کے لیے، یعنی والدہ گھر چلا رہی ہیں، والد صاحب نے ان کی والدہ کو دی ہوئی یہ رقم گھر چلانے کے لیے، ضرورت کے علاوہ نہیں ہے رقم. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سونا ہے، اگر تو یہ 7.5 تولہ سونا ہوتا تو اس سونے کے اوپر زکات لازم ہو جاتی، لیکن چونکہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو اب اس کے اوپر زکات نہیں ہے. اب اگر اس سونے کے ساتھ ان کے پاس کچھ چاندی ہوتی تو زکات لازم ہو جاتی، اس سونے کے ساتھ ان کے پاس ضرورت کے علاوہ کچھ سامان ہوتا، بیچنے کا کچھ سامان ہوتا تو اس کے اوپر زکات لازم ہو جاتی. اس سونے کے ساتھ ان کے پاس ضرورت کے علاوہ جو ان کے جو ماہانہ خرچے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس رقم ہوتی تو ان کے اوپر زکات لازم ہو جاتی. اب انہوں نے یہ کہا کہ خرچے کے لیے رکھی ہوئی، اب کس طرح کے خرچے کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ گھر کے خرچے چلانے کے لیے، جو گھر کا جو ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پکانا وغیرہ، یہ چیزیں اس کے لیے ان کی والدہ نے رکھی ہوئی ہے، جو ضروریات گھر کی ہوتی ہیں وہ ماہانہ چلانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر زکات لازم نہیں ہے. باقی ایسے ہی ضروریات کے لیے رکھی ہوئی ہیں، گھر ان کے والد صاحب چلاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اوپر زکات لازم آ جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ جو رقم انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یہ رقم گھر کے کام کاج کے لیے ہے، جو گھر کی ضروریات ہوتی ہیں، کھانے وغیرہ کے لیے جو بلز وغیرہ ہیں، یہ اسی سے ادا ہوتے ہیں. والد صاحب نہیں چلاتے، یہ گھر کی والدہ چلاتی ہیں. یا حیات ہی نہیں ہے والد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب ہیں تو ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ یہ رقم ملائیں گے نہیں، یہ رقم جو ہے وہ ضروریات کی ہے، تو اس کو علیحدہ سے رکھیں گے، زکات لازم نہیں ہوگی.
ٹھیک جی. اگلی کون لیں گے؟
فوسٹر صاحب کے بارے میں میرا سوال ہے، کیا جوتے پہن کر تلاوت کر سکتے ہیں؟
بعض اوقات بسوں میں ہوتے ہیں، ٹرین میں ہوتے ہیں، جہاز میں ہوتے ہیں، قرآن بھی پاس ہوتا ہے یا موبائل میں تو ہوتا ہی ہے، تو اگر پڑھیں گے تو حرج تو نہیں ہے؟
مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ بندہ جوتے اتار لے. لیکن اگر اتارنے کی جگہ نہیں ہے اور بندہ بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے، جب جوتے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اس نے قرآن پاک پڑھا، تو پڑھ سکتا ہے.
اس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ سفر کرتے ہیں، مدنی محل کی برکت ہے کہ اتار کر رکھ لیتے ہیں،
ہر جگہ نہیں اتار،
آگے چلا جاتا ہے کافی جوتا، بعض اوقات سے پرابلم ہو جاتی ہے.
بہتر یہ اتار کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں,
ٹھیک ہے,
لیکن اگر نہیں اتار اتارنا ممکن نہیں ہے, ویسے ہی پہنے ہوئے ہیں اور قرآن پاک پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, بہتر یہ ہے کہ اتار
لیں,
لیکن نہیں اتارتا پڑھتا ہے ویسے قرآن پاک تو پڑھ سکتا ہے,
ٹھیک ہے جی. اگلی کال,
دہاڑی سے میں بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو چیزیں باہر سے امپورٹڈ ہو کے آتی ہیں استعمال شدہ, تو ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے, جیسے برتن ہوتے ہیں یا بچوں کی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے؟
بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, سبزی بھی مل جاتی ہیں.
ہاں تو ٹھیک ہے, جب تک اس کا کنفرم حرام ہونا معلوم نہیں ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, ایسے میں یہ ہے کہ اگر سجدے کی جو تسبیح ہے ایک ہی مرتبہ پڑھ لی تو کیا سجدہ ادا ہو جائے گا؟
سجدہ ادا ہو جائے گا, لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا یہ مکروہ ہے. اور بعض عورتوں میں تو یہ منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ منافق جو ہے وہ مرغی کی طرح ٹھونگ مار کے کھڑا ہو جاتا ہے, تو جو اس طرح کرتا ہے کہ جلدی جلدی سجدہ ادا کرتا ہے تو اس کو منافق کی علامت بیان کی گئی. تو بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے, کم از کم جو ادنا ترین درجہ بیان کیا گیا سنت کا وہ یہ ہے کہ تین مرتبہ جو ہے وہ سجدے کی تسبیح بندہ پڑھے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ داڑھی کے بغیر جماعت کروا سکتا ہے کوئی؟ اگر داڑھی والا نہ ملے تو پھر کیا حکم ہے؟
داڑھی والا آفیسز میں ہو جاتا ہے.
داڑھی کے بغیر سے مراد اگر یہ ہے کہ داڑھی آئی ہی نہیں ہے.
نہیں, شاید یہ ہوگا کہ
داڑھی, لیکن جی میں وجہ کروں, اگر تو آ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا قصور ہی نہیں ہے, وہ فاسق ہے ہی نہیں, تو وہ اگر باقی اس کی شرائط پوری ہیں امام کی تو کرا سکتا ہے. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ داڑھی آئی ہے اس کی تو, اور اس نے کٹوا کے بالکل شیو کی بھی ہے, پوری منڈوا دی ہے, یا اس نے کٹوا کے جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کروا دی ہے, تو اس صورت میں وہ فاسق کے مولین ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, اور پڑھی ہے تو اس نماز کو دہرانا یہ ضروری ہے.
اچھا, امام جو خود بن جاتا ہے, امام جو بن گیا
وہ بھی گناہ گار ہے, اس دن توبہ تو وہ بھی کرے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی.
صحیح جی, اگلے کو
سب سے سوال تھا کہ جو پیسے کسی کو قرض دیے ہوں, ادھار دیے ہوں, لیکن اس نے بھی واپس نہ کیا ہو, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زکات ہوگی یا کہ وہ زکات سے اس پہ زکات نہیں ہوگی؟
جب اس کے ملنے کی امید ہے, وہ پتہ ہے کہ یہ دے دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زکات لازم ہوتی ہے. البتہ یوں ہے کہ زکات تو جب سال گزرے گا تو اس کے اوپر زکات لازم ہو گئی, دینا اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب یہ رقم اسے مل جائے گی یا نصاب کا پانچواں حصہ اسے مل جائے گا. لیکن اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ اس کے اوپر زکات لازم ہو گئی اور یہ انتظار میں ہے کہ پانچ سال کے بعد مثال کے طور پہ مجھے ملے گی, تو اب پانچ سال کی ایک ساتھ زکات نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر سال اس کی زکات یہ ساتھ ساتھ نکالتا رہے, ورنہ پانچ سال کی پھر ایک ساتھ نکالنا پڑے گی. تو زکات تو لازم ہوگی اس کے اوپر, لیکن دینا اس وقت ضروری ہوتا ہے جبکہ اس کو یا تو پانچواں حصہ نصاب کا مل جائے گا یا پھر جو ہے وہ پوری کی پوری رقم اس کو مل جائے گی.
ٹھیک ہے, اچھا جیسے ڈکار لی یا الٹی والی جو کیفیت ہوتی ہے اور حلق تک پانی آیا اور پھر وہ چلا گیا, کیا فرمائیں گے؟
کوئی حرج نہیں اس کے اندر, روزے پر اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے جی, اگلی کون.
کیا خرگوش پال سکتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش پالنا برا ہے اور اس سے گھر میں تندرستی آتی ہے, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے بتا دیجیے.
جی خرگوش,
جی خرگوش ہو یا کوئی اور جانور, اس میں چند چیزوں کی احتیاط ضروری ہے. خرگوش پال سکتے ہیں, لیکن خرگوش جب پالے یا کوئی اور جانور پالے, پہلے دوسرے مبتلا کرنے جانوروں کو بتا دیتا ہوں کہ پالتو جانور پالتے ہوئے ایک تو یہ ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہوگا.
ٹھیک ہے,
کوئی بھی پالتو جانور پالے کہ ان کی نگہداشت ضروری ہے, کھانا وقت پہ دینا, بار بار ان کو کھانا دینا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مانگ تو سکتے نہیں ہیں. انہیں تکلیف نہ پہنچانا, کہ جیسے کبوتر ہوتے ہیں ان کو بار بار اڑانا یا کنکریاں مارنا, تکلیف انہیں کسی طرح کی نہ پہنچانا یا ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا. جیسے کنکریاں کبوتروں کو مارتے ہیں یا لوگ جو ہے وہ کبوتر پالتے ہیں تو پھر چھتوں پہ چڑھے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں, بے پردگی ہوتی ہے, کبوتر اڑا کے دوسروں کا کبوتر لے آتے ہیں. تو اس طرح نہ خود نہ جانوروں کو تکلیف دیں گے, نہ جانوروں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دیں گے. اچھا, خرگوش میں ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے ہمارے جیسے شہر ہیں یہاں پر, تو اس میں تو جو خرگوش پالتے ہیں وہ سخت زمینوں میں پالتے ہیں, تو مسئلہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یہ کچھ کریں, لیکن بعض مقامات پر جب خرگوش پالتے ہیں تو خرگوش کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر سوراخ کرتا ہے اور دور تک چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ بنیادوں تک کو کمزور کر دیتا ہے. تو اب اگر ایسی جگہ پر وہ خرگوش پالیں گے کہ جب یہ سوراخ کرے گا سرنگ سی بنا ڈالتا ہے تو اس سے بعض اوقات پڑوسیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. اس کا پھر لحاظ کرنا ضروری ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے خرگوش پالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. باقی اگر ان تمام چیزوں کا لحاظ کر لیتے ہیں, خیال کر لیتے ہیں, تو پھر خرگوش بھی پال سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بے برکتی نہیں
آ رہا تھا کہ ہمارا دین اسلام یہ کتنا مطلب
بالکل تمام چیزوں کا لحاظ کرنے کا حکم یہ دیتا ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کیا عینک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی عینک لگا کے نماز پڑھنا سجدے میں اگر پرابلم ہو نہ ہو تو
جی اس میں دو صورتیں ہیں. اگر تو چشمہ لگا کر آپ کی پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پہ جم جاتی ہے تو چشمہ لگا کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. اور اگر چشمہ لگا کر نماز سجدے کے اندر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناک کی ہڈی یا پیشانی زمین پر نہیں جمتی, تو پھر اس صورت کے اندر اس کو اتار کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہوگا. لیکن بہرحال ہر صورت میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو اتار دیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ سجدے کے اندر جائیں گے تو یہ جو چشمہ ہے یہ آپ کو بہر صورت جو ہے وہ تنگ کرے گا, تکلیف کے اندر مبتلا کرے گا, خشوع خضوع کے اندر بہرحال فرق آپ کا لے کر آئے گا. اس لیے بہتر یہی کہ اس کو اتار کر ہی پڑھیں. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ چشمہ پہن کے نماز شروع کر دیتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں,
اب کیا کریں.
تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے چشمہ اس طرح کا ہے کہ آپ سجدے میں جائیں گے اور پریشانی یا ناک کی ہڈی آپ کی جمے گی نہیں, تو اس صورت میں عمل قلیل کے ذریعے سجدے میں جاتے ہوئے نہیں, اس انداز میں کہ ایک ہاتھ سے کہ دور سے دیکھنے والا دیکھے تو اس کے اسے ایسا معلوم نہ ہو کہ آپ نماز کے اندر نہیں ہیں, اس انداز میں اتار لیجیے اس کو آپ اور سجدہ آپ آرام سے کر لیجیے. تو بہرحال اگر ناک کی ہڈی یا پیشانی آپ کی جم جاتی ہے تو پھر اس صورت میں تو چشمہ لگا کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے, اور اگر نہیں جمتی تو پھر بہرحال چشمہ آپ کو اتار کر نماز پڑھنا ہو.
ٹھیک ہے, آخری اس میں شامل کریں گے کہ اگر وضاحت میں خود کر رہا ہوں, اس میں لکھی تو نہیں ہے, شوہر اگر کام پر قدرت رکھتا ہے لیکن کام کرتا نہیں ہے, بچے بھی ہیں, تو کیا انہیں زکات دے سکتے ہیں؟
بیوی زکات دے گی,
بیوی کو زکات دے سکتے ہیں شوہر, اسے گھر ایسا گھرانہ ہے کہ شوہر کام نہیں کرتا بچے بھی ہیں.
دیکھیں اگر تو بیوی دینے کس کو ہے زکات,
بیوی
کو دینی. اگر تو بیوی خود مستحق کے زکات ہے یعنی وہ شرعی فقیر ہے تو اس کو زکات تو دی جا سکتی ہے, شرعی اعتبار سے اس کو زکات لگ جائے گی. اب یہ دیگر معاملات ہیں کہ بعض اوقات اس کو دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بنیاد پر عادت بنتی ہو, تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پھر دوسری جہت سے بھی دیکھ لیں کہ واقعی مستحق بن رہے ہیں, کیونکہ بیوی بچے جو ہے وہ خود معذور ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ کما نہیں سکتے اور شور ہے ہی نکما, وہ کسی صورت مانتا ہی نہیں, کام ہی نہیں کرتا, تو پھر ان کی مدد کے طور پہ زکات ان کو دے دینی چاہیے. تو دینا تو شرعاً یوں ہوگا کہ ان کو زکات تو لگ جائے گی, جبکہ وہ شریف فقیر ہوں اور سیدہ نہ ہوں تو زکات ان کو دی جا سکتی ہے. باقی جو دیگر احوال ہیں وہ باہر سے خود اس کا جو ہے وہ معائنہ کر لیں, دیکھ لیں سوال.
مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سیکھا ہے جو ہمیں مسائل آج پتہ چلے, اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی.